اور یہ ان کا کلچر اور آرٹ, یہ سب زور میں شامل ہیں. زور آپ نے غور کیا کتنا وسیع معنی ہے, کتنے بڑے بڑے سنگین جرائم مجرم انہیں کسی بھی نام سے انجام دیں. تو یہ تو وہ دور ہے جس دور میں ہم اس وقت ہیں, عجیب دور ہے کہ گناہوں کا, سارے گناہوں کا نام بدل گیا. ہر گناہ کے لیے خوبصورت اچھا سا مہذب لفظ استعمال ہونے لگا, ہر گناہ کے لیے عجیب و غریب قسم کے الفاظ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, بقول انہی مجرموں اور جھوٹوں کے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ اس کو لوگ سچ سمجھنے لگے. یہ ان کی دنیا ہے, زور کی دنیا, یہ زور کی دنیا. اس زور کی دنیا کو جھوٹ کے زور پہ یہ چلاتے ہیں. فریب کا زور اس زور کے لیے سارا لگتا رہتا ہے, حقیقت کا زور سے کوئی تعلق نہیں ہے. سچ کو کبھی زور کی ضرورت نہیں پڑی, سچ تو سچ ہے, سچ سچ ہے, چھپاؤ تب بھی سچ, ظاہر کرو تب بھی سچ, حق حق ہے, حق کی طرف سے ہے. اچھا چلیے, اب فرمایا کہ زور میں تصنع بھی شامل ہے, بناوٹ. سعید ابن مسیب یہ کہتے ہیں, مشہور تابعی ہیں, کہ قدم معاویہ المدینہ, معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے, خلیفۃ المسلمین ہیں, خلیفہ ہیں, امیر ہیں, تو خطبہ دیا انہوں نے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مدینہ میں بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی ہیں, ان کو بڑی حیرت ہوئی. تو سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں قدم معاویہ المدینہ فخطبنا واخرج قبۃ من شعر فقال ما كنت ارى ان احدا يفعله الا اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے دیکھا کہ تمہارے ہاں بعض عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی ہیں, کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کام یہودی کرتے ہیں؟ اور کیا تم لوگ اے مدینے والوں, اور صحیح مسلم کی بعض دوسری روایتوں میں یہ ہے, انہوں نے کہا کہ یا اہل المدینہ اینا علماؤکم, مدینہ کے لوگوں تمہارے علماء کہاں چلے گئے, تمہیں اس بات سے کیوں نہیں روکتے کہ یہ تو زور ہے. جو وگ ہوتا ہے یا اور جو مصنوعی بال یا مصنوعی دھاگے وغیرہ عورتیں اپنے سر کے بالوں کے ساتھ لٹکاتی اور لگاتی ہیں, فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ, جب آپ تک یہ بات پہنچی, فسماہ الزور, انہوں نے اس کو زور کا نام دیا. اور صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان معاویہ قال ذات یوم انکم قد احدثتم زی سوء وان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الزور, اللہ کے نبی نے تو زور سے منع کیا ہے, فریب اور دھوکا, اس کو زور کہتے ہیں. اور اسی طریقے پہ صحیح مسلم ہی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ اقول ان زوجی اعطانی ما لم يعطنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہے کہ ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی اڑوس پڑوس کی عورتوں, اور اسی طریقے پہ صحیح مسلم ہی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ اقول ان زوجی اعطانی ما لم يعطنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہے کہ ایک عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ اپنی اڑوس پڑوس کی عورتوں اور خاندان والی اور دوسری عورتوں میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر نے بلا زیور خرید کے دیا اور مجھے اتنے پیسے دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، حالانکہ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا ہوتا، یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو ایسے ہیں جیسے کوئی شخص کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی لباس پہن لے، یعنی زور ہے یہ. تو امام النووی نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات لکھی اور ارشاد فرمایا کہ اپنی سوکن کو یا اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کو یہ چھوٹ کہنا کہ مجھے میرے شوہر نے اتنا زیور خرید کے دیا اور میرا شوہر تو بالکل ہی مہینے بعد جو تنخواہ ملتی ہے میری ہتھیلی پہ لا کے رکھ دیتا ہے، مجھے اس نے ہر چیز کا مالک بنایا ہوا ہے، تو ایسا تو عموماً آج کل ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوتا ہو کہیں مشکل سے اور وہ عورت جھوٹی ہو اس بات میں، تو پھر یہ چیز جائز نہیں ہے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ سے منع کیا. جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ؟ اور اسی طریقے پہ فرمایا امام نے کیا لکھا؟ امام نے یہ لکھا کہ یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کلابسی ثوبی زور، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے دھوکے کے لباس پہنے ہوں، دو لباس یا دھوکے کے لباس پہنے ہوں. فرمایا کہ دیکھو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کوئی شخص دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے قیمتی لباس پہن لے، پارٹی وارٹی میں جانا ہو تو کسی سے مانگ کے لباس پہن لے یہ بتانے کے لیے کہ میں تو لینڈ لارڈ آدمی ہوں، اور یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے دینداری کا لباس پہن لے، یا دینداروں جیسی شکل اور صورت بنا لے، یا جیسا لباس وہ پہنتے ہیں ایسا لباس پہن لے تاکہ لوگ اس کو عالم اور مولانا اور شیخ اور مربی اور بزرگ اور صالح متقی آدمی سمجھنے لگیں. فرمایا کہ یہ زور ہے، دھوکہ، فریب، جھوٹ، تو یہ زور کی قسمیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ زور کا معنی کتنا وسیع ہے، تصنع، بناوٹ، فریب، دھوکہ سب زور میں داخل ہے اور یہ کبائر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ یہاں منع کر رہا ہے کہ زور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر. صحیح مسلم کی اس حدیث، متفق علیہ حدیث میں، یہ جو ابو سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں بتا نہ دوں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے بڑے چند گناہ کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. وکان متکئا فجلس، تکیہ لگائے بیٹھے تھے، جلال کے عالم میں، غصے کے عالم میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے الا وقول الزور، الا وقول الزور. فرمایا کہ ہاں یاد رکھو، جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور یہ کہتے ہیں فما زال یکررها، بار بار یہی کہتے رہے آپ علیہ السلام، بار بار، حتی قلنا لیتہ سکت، حتیٰ کہ ہمیں آپ کا رحم آ گیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے بار بار بولنے کی وجہ سے، ہم نے کہا کیا یہ اچھا ہو کہ آپ خاموش ہو جائیں. بار بار مسلسل یہ کہہ رہے ہیں یہ وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، جھوٹ یا جھوٹی گواہی یا جھوٹی قسم، تین اہم چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، اور باقی زور میں ہر وہ چیز شامل ہے جو ہم نے بتایا، تصنع، بناوٹ اور دھوکا. اور حکم کیا دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ ایک تو یہ کہ بت پرستی اور جہاں بت ہے، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں سے دور رہو، گناہ سے دور رہو، گناہ کے ہر مرکز سے دور رہو. حنفاء للہ، اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ. حنفاء حنیف کی جمع ہے، حنیف کہتے ہیں اس کو جو ہر ایک سے رشتہ توڑ کے اللہ سے رشتہ جوڑ دے، ہر ایک کی طرف دیکھنا چھوڑ دے، ایک اللہ کی طرف دیکھنا شروع کر دے. آپس میں ربط اگر آپ ملائیں ان آیات کا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شروع جب ہم نے حج کے مضامین کیے تھے تو وہاں پر آیت نمبر 26 میں یہ کہا گیا تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, شرک کی مذمت تھی. اس کے بعد پھر یہ مذمت آتی رہی آیت نمبر 28 میں, 29 میں, 30 میں. اب گزشتہ آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ. تو اس آیت نمبر 30 میں یہ چیز ہم نے پڑھی کہ رجس جو اوثان کا ہے, بتوں کا, اوثان جمع ہے وثن کی, ہر بت ہر موشہ جس کی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کی جائے, تو قول زور سے دور رہو. اب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ. زور کے لغوی اور لفظی معنی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ المیل, المیل عن الحق, حق سے کسی دوسری سمت مائل ہو جانا, عن الحق, حق سے یعنی حق کو چھوڑ کے. اب حنفا اور حنیف کا معنی اس کے برعکس ہے, وہ تھا المیل عن الحق اور یہ ہے المیل الى الحق, وہ تھا المیل عن الحق اور یہ ہے المیل الى الحق. زور کا معنی تھا حق سے کسی دوسری سمت میں مائل, دوسری کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا حق کو چھوڑ کے, اور حنیف کا معنی ہے وہ شخص جو سب کو چھوڑ کے حق کی طرف مائل ہو جائے. یہ ہے معنی حنیف کا. تو نفع للہ, اللہ کے لیے, غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ شرک کیے بغیر, جو پہلے کہا اللہ تشرک بھی شیئا, وہی چیز یہاں ہے غیر مشرکین بھی. شرک کیا ہے؟ ومن یشرک باللہ, جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی مثال کیسے ہے, فکأنما, گویا کے بعد یہ ہے جیسے یہ شخص خر من السماء, آسمان سے گر پڑا, فتخطفه الطیر, پھر اچک لیں اس کو مردہ خار پرندے, او یا تہوی به الریح, اسے لے جائے ہوا تیز, فی مکان صحیح, دور کسی جگہ. صحیح یہ صفت مشبہ سے, یہ صفت مشبہ ہے سحق سے, سحق کے معنی دوری, اللہ کی رحمت سے دوری کے لیے عموماً قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی لفظ سحق استعمال ہوتا ہے. سحق یا سحق, یہ شرک کی مذمت یہاں پر بیان ہو رہی ہے مثال کے ذریعے کہ آسمان سے اگر کوئی شخص گرے اور زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے پرندے اس کی بوٹی بوٹی کر لیں اور کھا لیں اور اچک لیں, یا اس کو ہوا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں دور اس کو لے جائے, اس سے بھی بڑا جرم جو ہے اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرنا ہے. انسان کا وجود تباہ ہو جاتا ہے, کوئی وقت اور حقیقت اور حیثیت باقی نہیں رہتی, یہ شرک ہے, شرک. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ آیات ہیں جو حج کے مسائل میں بیان ہو رہی ہیں, اور ان آیات میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو, ایک تو یہ کہ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, اور پھر ہم یہ پڑھیں گے اگلی آیت میں کہ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, آیت نمبر 33 میں. حج اور عمرہ کرنے والے لوگ, حج اور عمرے پہ کثرت سے آنے والے لوگ, اور حج اور عمرے اور زیارت کرنے والے, مکے اور مدینے کے گرد و نواح اور قرب میں رہنے والے لوگ, ان کے لیے خاص طور پہ اس میں سبق ہے کہ یہاں آنے سے پہلے اور یہاں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے عقیدے کو درست کرو, شرک, شرک سے دور رہو اور دوسروں سے شرک کو دور رکھو, اس لیے کہ اس گھر کو جس سے اللہ نے بنوایا اس سے یہ وعدہ لیا اور اس سے کہا کہ دیکھو ابراہیم اور اسماعیل دونوں, طہر بیتی للطائفین والعاکفین اور والقائمین والرکع السجود, اور ساتھ یہ کہا کہ لا تشرک بی شیئا, اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے جاؤ اس گھر میں آنے والے، اس گھر کو دیکھ کر جانے والے کی زندگی کا مقصد یہ ہو جائے کہ شرک کے خلاف اس نے کام کرنا ہے، اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی سے شرک کو ختم کرنا ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے. شرک کی جگہ توحید اور بدعت کی جگہ سنت. جتنے وہ حاجی ہیں اور کتنے وہ عمرہ کرنے والے ہیں جو یہاں بارہا بار بار آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا اور غوث اعظم اور داتا اور دستگیر اور فلاں اور فلاں. اللہ کے گھر کو تم نے دیکھا، اللہ سے وعدہ کیا، اور یہاں تم نے کہا لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد پھر غیر اللہ کو پکارتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. سورہ حج کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ آنے والوں کو یہ درس پڑھایا جائے، سمجھایا جائے. سورہ حج کی یہ آیات ان کو بتائی جائے کہ حج، اس سورت کا نام ہی سورت الحج ہے، حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، قربانی کے مسائل، طواف کے مسائل، حرم کی حرمت بیان ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شرک نہیں کرو. شرک جس نے کیا تھا کہ انما خر من السماء، شرک اتنا بڑا جرم ہے. حاجیوں اور عمرے پہ آنے والوں کو یہ سبق پڑھایا جائے تاکہ وہ جب اپنے اپنے ملکوں میں جائیں تو وہاں اس سبق کو عام کریں. مزاروں پہ جانا، میلوں ٹھیلوں اور عرس پہ جانا، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا، چڑھاوے نذرانے، سب شرکیہ اعمال ہیں. اس سے آدمی اللہ کی نگاہ سے ایسا گرتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، مشرک بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی اس کا بھی خیال رکھا جائے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، آیت نمبر 31 پر اس سے پہلے ہم نے پڑھا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ. جو حج اور عمرے پہ آتے ہیں وہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور یہاں آنے کے بعد خاص طور پہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے دور رہنا، اوامر اور نواہی کا خیال کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرنا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا. اور اسی طریقے پہ یہ کہا گیا الا ما یتلا علیکم، اور اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا آیت نمبر 28 میں، آیت نمبر 29 میں، اور اگلی آیات میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو حلال چیزیں حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، ان سے فائدہ حاصل کرو، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تو یہاں آنے والوں عمرہ اور حج اور زیارت کے لیے، اور یہاں رہنے والوں سورہ حج کو پڑھنے والوں کے لیے چیز ضروری ہے کہ وہ تیسری یہ بات یاد رکھیں کہ کمائی، آمدنی کے ذرائع یہ حلال ہونے چاہیے، حرام ذرائع آمدنی سے، مشکوک اور حرام کھانے پینے کی چیزوں سے دور رہو. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. یہ سبق ہے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور یہاں مستقل یا عارضی طور پر رہنے والوں کے لیے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ باتیں یاد رکھو، جس نے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کی. شعائر ہم نے بتایا صفا مروہ اور حج اور طواف اور عمرے کے مناسک اور ارکان اور واجبات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں. جس نے ان کی تعظیم کی، یعنی ان پہ عمل کیا، ان کا احترام کیا، اور صحیح طریقے پہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو سمجھا اور ان پر عمل کیا، اوامر پہ عمل، نواہی سے دور، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دل کی پرہیزگاری ہے. متقی بننا چاہتے ہو؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاثہ. تقوی کا مرکز دل ہے. تو دل کی صفائی اگر چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ہر فیصلے کو ماننا، نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنا، اور شرک اور بدعت اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تم لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے. اس سے پہلے جو کچھ بتایا گیا کہ جو احکامات ہیں عموماً، اور یہ جو تم سے کہا گیا کہ اللہ کے نام پہ جو تم قربانی کرتے ہو یہ تم کھا بھی سکتے ہو اور ان کو فقراء میں تقسیم بھی کر سکتے ہو. اس طریقے پہ قربانی کی قسمیں ہوتی ہیں, کچھ قربانیاں ایسی ہیں کہ ان کا ایک حصہ انسان خود اپنے استعمال میں لائے, ایک حصہ دوست احباب رشتہ داروں میں تقسیم کرے, تیسرا حصہ غربا پہ تقسیم کرے, اور وہ قربانی جس کا تعلق فدیے اور دم سے ہوتا ہے, کسی واجب کے چھوٹ جانے یا کسی اور مخالفت کی وجہ سے, اس کے لیے ضروری ہے اس قربانی کو حدود حرم میں مکہ میں ذبح کیا جائے اور فقرائے مکہ پر اس کو تقسیم کیا جائے. تو فرمایا کہ تم لوگوں لکم تم لوگوں کے لیے فیہا ان مال مویشیوں میں منافع فائدہ ہے, الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک, ثم محلها پھر پہنچنا ہے ان کا الی البیت العتیق اس قدیم گھر کی طرف. یعنی جو جانور ذبح ہوں گے وہ حدود حرم میں مکہ کے قریب وہاں ذبح ہوں گے اور وہیں فقراء مکہ پہ ان کو تقسیم کیا جائے گا. ولکل امۃ جعلنا اور ہم نے ہر امت کے لیے بنایا منسکن قربانی کو, لیذکر اسم اللہ تاکہ وہ اللہ کا نام لے, علی ما رزقہم ان پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے, من بہیمۃ الانعام چوپائے مویشیوں پر. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بس تمہارا معبود حقیقی وہ ایک ہے, فَلَهُ أَسْلِمُوا اسی کی فرما برداری کو اختیار کرو, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری سنا دو عاجزی سے جھکنے والوں کو. تو یہاں پر اس آیت میں ایک تو لفظ منسک ہے جو مصدر میمی ہے یا بمعنی مفعول ہے, قربانی کی رسم کو یا قربانی کی جگہ کو یا قربانی کرنے کو یا قربانی کے طریقے کو منسک کہتے ہیں. اور یہ نسک, نسک کا عام معنی ہے کوئی بھی عبادت. بعد میں یہ لفظ حج کے افعال اور قربانی کے لیے خاص طور پر استعمال ہونے لگا. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ہے, ففدیتم من صیام او صدقۃ او نسک, اور یہاں پہ نسک سے مراد قربانی ہے. اور حج کے جو طریقے ہیں واجبات ارکان فرائض ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے, حج کے طریقے. اور یہ دعا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کی تھی, دونوں نے ابراہیم و اسماعیل نے, کہ اے اللہ ہمیں تو حج کے تمام طریقے سکھا دے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تو نسک اور منسک اس سے مراد کوئی بھی عبادت, خاص طور پہ حج کے طریقے یا خاص طور پہ قربانی کرنا. تو اس آیت میں ایک چیز یہ بتائی گئی کہ یہ جو قربانی کرنا ہے, جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا, یہ تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی یہ بات موجود تھی. اللہ فرماتا ہے لکل امت جعلنا منسکا, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی یہ ان پہ واجب کی تھی. پہلی امتوں میں یہود کے ہاں, نصارہ کے ہاں اور دوسروں کے ہاں قربانی موجود تھی, اور یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے. تو یہ عبادت کوئی نئی عبادت نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی امتیں اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے قربانی کیا کرتے تھے. دوسری چیز یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ لیذکر اسم اللہ, قربانی جانور جب ذبح ہو اس پہ اللہ کا نام لیا جائے, اگر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ توحید, توحید خالص کی دعوت کے تمہارا معبود حقیقی وہ ایک ہے. اسلمو مسلمان بننا, استسلام مان لینا, فرما برداری کو اختیار کر لینا دل کی رضامندی اور خوشنودی سے. وبشر المخبتین, مخبتین مخبت اسم فاعل ہے اور یہ خبت سے ہے, خبت خاباتا, خبت کہتے ہیں زمین کا پست حصہ, زمین کا پست حصہ. اللہ کے لیے جو شخص عاجزی سے جھک جاتا ہے اللہ کے لیے پستی اور انکساری اور تواضع کو اختیار کرتا ہے اس کو مخبت کہتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا, رکوع کی حالت ہو, سجدے کی حالت ہو, ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہونا ہو, یہ کیا ہے, سب کا سب مخبت میں شامل ہے. اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, جھکنا, یہ سب مخبت بسم فائل, یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے. مخبت اور مخبتین بندے کون ہیں؟ امام القرطبی نے لکھا کہ بعض تابعین کے اقوال لکھے کہ عمر بن اوس نے فرمایا المخبتون الذین لا یظلمون. مخبت بندوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک نشانی مخبت بندے کی یہ ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَإِذَا ظُلِمُوا لَمْ يَنْتَصِرُوا أَيْ لَمْ يَنْتَقِمُوا, اور اگر اس پہ کوئی زیادتی کرتا ہے وہ اس سے انتقام نہیں لیتا, اس کو معاف کر دیتا ہے. اور مجاہد کا یہ قول لکھا کہ المطمئنون بأمر اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو دل سے مان لینے والے اور اس فیصلے کو ماننے کے بعد دل میں اطمینان سکون محسوس کرنے والے, یہ ہیں اللہ کے وہ بندے جن کو بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ بشر المخبتین, ان کو خوشخبری سنا دو. یہ مخبت کون ہیں؟ اگلی آیت میں ان کی مزید نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. الذین, وہ لوگ, اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جائے, وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جائیں, ان کے دل نرم ہو جائیں. والصابرین, اور یہ صبر کرنے والے بندے ہیں, على ما اصابهم, اس پر جو ان کو ملے, جو کچھ بھی ان کو پیش آئے, مصیبت, تکلیف, پریشانی, اس پہ صبر کرنے والے. والمقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. چھ نشانیاں ہیں مخبت بندوں کی. یہ وہ مخبتین ہیں جن کے بارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 23 میں ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنہ هم فیها خالدون. ایمان والے, اعمال صالحہ کرنے والے, اخبتوا الى ربهم, اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے, ان کے لیے کیا ہے, یہ جنت والے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. سورہ حج جو ہم پر, اس کی اگلی آیت جو ہے, آیات جو آگے آ رہی ہیں, ان میں آیت نمبر 54 میں ہے, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. اہل علم آیات ربانیہ کی تصدیق کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان آیات کو بیان کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک چیز جو بیان ہوئی وہ کیا ہے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, ایمان والوں کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی جو نشانیاں ہیں, صالحین, متقین, ابرار, جن کے لیے مختلف نام استعمال ہوئے, ان میں ایک کیا ہے, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 بالکل شروع میں ہے, انما المؤمنون, ایمان والے کون ہیں, حقیقی مومن بندے کون ہیں, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, جب تلاوت ہوتی ہے, ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے, اللہ کا حقیقی ذکر قرآن ہے. ہم نے بار بار کہا ذکر حقیقی, عین ذکر, اصلی ذکر اور حقیقی ذکر وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے, تدبر کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا. باقی اذکار اور اورات کا نمبر قرآن کے بعد ہے, موجود ہے, ان کی فضیلتیں ہیں, لیکن دوسرا نمبر پہ. تو دل اس وقت نرم ہوگا, آنکھیں اس وقت چھم چھم برسیں گی اللہ کے خوف سے, جب پڑھنے والا اور سننے والا کچھ سمجھ کے پڑھے گا, سمجھ کے سنے گا. جن کی برس ہا برس کی زندگی گزر گئی, اور وہ دینداری ہی میں گزرے. ایسی دینداری, ایسی دینداری, عجیب بات ہے کہ زندگی بھر لگے ہوئے ہیں. سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ نہیں آتا, طویل لمبی لمبی نمازیں. پوچھو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک, ترجمہ کیا ہے تعالی جدک کا؟ تو دل کیسے نرم ہو. یہ تو ان کی بات ہو رہی. امام القرطبی نے کہا کہ یہ نہ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور حدی اور طریقہ تھا, نہ صحابہ کا تھا. لوگوں نے قرآن کو سننے اور پڑھنے کو مذاق بنا لیا. امام شدید الفاظ میں یہ کہتے ہیں, یہ صحابہ کا معمول اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تم نے دیکھا نہیں؟ احادیث میں کیا لکھا ہے؟ قرآن خود گواہی دے رہا. جب وہ قرآن پڑھتے تھے, سنتے تھے تو روتے تھے اور زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی تھی, کانپ اٹھتے تھے, جسم ان کے لرز جاتے تھے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول رات بھر عشاء سے لے کے فجر تک ایک ہی آیت کا رٹ, اس کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو قرآن ہم سے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت ایسے کی جائے, اس کی سماعت سننا ایسے ہو کہ پتہ لگے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے, سننے والا کیا سن رہا ہے. تبھی تو دل نرم ہوں گے, لرز اٹھیں گے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے. جیسا کہ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 16 میں کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو یہ ہے ایمان والوں کی نشانی, مخبتین کی نشانی, کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, جب قرآن کو وہ سنتے ہیں, آیات میں غور و فکر کرتے ہیں. ترجمہ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے, کیا تفسیر ہے, یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسری تو یہاں پر مخبتین کے لیے اور جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں ان کے لیے ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ فلہو اسلموا, استسلام سے ہے, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, مان لینا. دوسری بات اخبات, اخبات کے معنی اللہ کے لیے عاجزی, اللہ کے سامنے جھک جانا, اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا. جھکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم جھک جائیں اور باقی زندگی اپنی مرضی کی ہو. نماز میں جس طرح اپنے جسم کو جھکاتے ہو, اس طرح پوری زندگی کے ہر عمل میں اپنے دل کو جھکانا پڑے گا. اور اسی طرح تیسری چیز, اذا ذکر اللہ وجلت قلوب, تیسری نشانی جب قرآن کی تلاوت ہو, اللہ کا ذکر ہو, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو, جنت کا تذکرہ ہو, دوزخ کا بیان ہو, فکر آخرت ہو, رضا کے عالم اور موت کی سختی کا بیان ہو, تو انسان کا دل نرم ہو جائے. اور دنیا کی زندگی میں جس طرح کا معاملہ بھی, سختی ہو, تنگی ہو, مشقت ہو, تکلیف ہو, والصابرین, صبر کرو. اور مقیم الصلاۃ, نماز کبھی ضائع نہ ہونے پائے, مما رزقناہم ينفقون, یہ چھ چیزیں ہیں, ان کو دامن میں باندھ لو تو کامیابی اور ترقی دنیا و آخرت کی تمہارے ساتھ ہوگی. یہاں پر ایک وضاحت یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 میں. اللہ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت, سننا اور پڑھنا, یا اللہ کا دوسرا ذکر, جن چیزوں کا ہم نے بیان کیا, اس سے ایمان والوں کا دل سکون اطمینان محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک ہو یا دوسرا صحیح ذکر ہو, اس سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. اور یہاں جو آیات ہم نے پڑھی, سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 2, سورہ حج کی یہ آیت, سورہ حدید کی آیت نمبر 16, اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے ذکر کے پڑھنے اور سننے سے دل میں خوف طاری ہوتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا صورت حال ہے, یعنی کیسے یہ دو باتیں اللہ کے ذکر ہی سے متعلق کی جا رہی ہیں. تو علماء رحمت اللہ علیہم, مفسرین اور محدثین رحمت اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یوں سمجھو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دل اللہ کے ذکر سے اطمینان محسوس کرتا ہے, دل خوش ہوتا ہے, سکون ملتا ہے, لیکن انسان کو ہر وقت یہ خوف بھی طاری رہتا ہے کہ کہیں اس کی کوئی بھی حرکت یا نیکی ایسی نہ ہو کہ جس سے گھمنڈ اور دل میں کبر وغیرہ پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے. اور یہ انسان اپنے دل کے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. یہ دل یہ وہ اہم عضو ہے انسان کے بدن کا جو کسی بھی چیز کا فوراً اثر قبول کر لیتا ہے. اس لیے دیکھیے قرآن میں ہم سے یہ کہا گیا, یہ دعا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہدایت کے بعد ہدایت سے پھر جانا اور ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا, اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی انسان کے پھر جانے اور گمراہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام زندگی بھر جن کے دل کے بارے میں یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے, اس لیے کہ انہی کی وجہ سے تو اللہ نے زمین والوں کے لیے ہدایت کو عام کیا. وہی تو ہدایت لے کر آئے, ہادی بن کر آئے, مہدی بن کر آئے, جن کے ذریعے سے ہدایت پھیلی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, زندگی بھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیرے رکھ. ام سلمہ جب یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ دعا, اب ہمیشہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, تو فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طریقے پہ چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو ہدایت اور اطاعت پر ہی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے, اسی طرف پھیرے رکھے. ترمذی میں ہے اور وہ یا مصرف القلوب صحیح مسلم میں ہے. تو دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے, لیکن اطمینان کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ دل سے خوف ختم ہو جائے. اور ہم نے یہ بھی بارہا پڑھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی حالت. خوف اور امید, اس کے درمیانی حالت کو کہتے ہیں ایمان. اللہ کی رحمت کو دیکھ کے امید رکھو, اپنے گناہوں کو دیکھ کے اللہ سے ڈرتے رہو. صرف خوف بھی منع ہے اور میری امید بھی منع ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے. یقین رکھو, امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ مہربانی والا ہی ہوگا. اور ساتھ ساتھ انسان ڈرتا رہے اپنے گناہوں کو دیکھ کے. تو یہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا معنی. اور ساتھ یہ کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, دل ڈر جاتے ہیں, ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے نرم پڑ جاتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ خوف سے مراد وہ عام خوف نہیں ہے, بلکہ خوف سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ خوف اور امید کی درمیانی حالت میں رہتے ہیں, یعنی ان کو یہ احساس رہتا ہے. حقیقی بڑے خوف سے یہ دور رہتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ایمان والوں کے لیے یہ بات بیان کی گئی کہ نہ ان کو خوف ہوگا نہ حزن ہوگا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.